بعد، یہ حسد سے متعلق مضامین چل رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں حسد کے نقصانات. حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حاسد کو راحت میسر نہیں اور بخیل کو خوشحالی میسر نہیں، اور کسی آزردہ خاطر کا کوئی دوست نہیں ہوتا، اور جھوٹا انسان آدمیت سے محروم ہوتا ہے، خائن آدمی کی رائے نہیں ہوتی، اور بدخلق آدمی سرداری کے لائق نہیں. بڑی زبردست باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ان تمام خرابیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ خوبیوں سے تمام سے متصف فرمائے. ظاہر ہے کہ حاسد کو خوشی نہیں ہوتی اور وہ پریشان ہی رہتا ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ حاسد کو راحت میسر نہیں. ہر وقت وہ کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اور اسی کڑن اور جلن میں اس کی حالت دیگر کو ہوتی رہتی ہے، اور بالآخر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اگر دنیا سے نہیں جاتا تو کوئی ایسی تدبیر کرتا ہے جو شرع کے خلاف ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں پھر وہ دائرہ اسلام سے نکلنے کے کام کرنے لگتا ہے. یعنی آدمی کو اس سے حسد ہوتا ہے جس کا بھی معاملہ ہے، اور اس پر اس کو اختیار نہیں کہ وہ کھلم کھلا اس کو زیر کر سکے، نقصان پہنچا سکے، تو پھر وہ سفلی کا سہارا لیتا ہے اور اس طرح سے سفلی گھروں کے پاس جاتا ہے اور بڑی کوشش کرتا ہے اور اس طرح سے ان کو نقصان پہنچاتا ہے. ہر زمانے میں اس قسم کے سلسلے رہے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی بہت زیادہ سلسلے ہیں ایسے. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ ہر شعبے کے اندر حاسدین کی کوئی کمی نہیں ہوتی. پچھلے مضامین میں میں نے عرض کیا کہ حسد کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر شعبہ زندگی کے اندر حاسد جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں، دفاتر میں ہوں، دکانوں میں ہوں، اور شعبے ہوں، ہر شعبے میں حاسد جو ہیں وہ حسد سے کام لیتے ہیں اور اگلے کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہم آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مہربانیاں رکھے کہ کسی آدمی کا بہت اچھا کام چل رہا ہے، خوب ترقی کر رہا ہے، تو دیکھنے والے دیکھ کر جلتے ہیں کہ اس کا کام کیوں چل رہا ہے. کھلم کھلا مخالفت کر نہیں سکتا، لڑائی جھگڑا کر نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں پھر وہ جادو کا سہارا لیتا ہے، اور جادو کا سہارا لے کر اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اس کی جو بھی شکلیں ہو جاتی ہیں تو بار کے پریشانی کا سامان کر دیتا ہے. ایسے واقعات بہت ہوتے رہتے ہیں. میرے پاس بھی ایسے واقعات لے کر بہت آدمی آتے ہیں. کبھی ایسی ترقی تھی کہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں روپے، اور اب کبھی اس سے بھی زیادہ کی آمدنی ہوا کرتی تھی. پھر کسی نے کچھ چکر چلا دیا، کیسا کام کر دیا کہ دیکھتے دیکھتے ٹھپ ہونے لگے، یہاں تک کہ دو پیسے بھی نہیں آتے. بعض وقت تو حقیقت یہ ہے کہ خود جس کے لیے کرایا گیا اس کا پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن یہ آدمی جو ہے جس پر کرایا گیا ہے یہ اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، اور اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، لہذا صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے. کفر کا عالم بہت زیادہ زوردار ہے، اور اسی طرح گندگی کا بھی زوردار ہے، کہ آدمی اپنے دل میں کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی ہے تو اس کو کامیاب رہنے دو، ترقی ہونے دو، اس کو دعا خیر کروں نہ، اس کو دیکھ نہیں سکتا. اور پھر بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں رشتہ داری ہو رہی تھی، نہیں ہو سکی، انہوں نے کہا کہ اچھا ویسے تو بدلہ لے نہیں سکتے تھے، انہوں نے سفلی کا چکر چلا کے اور وہ ایسا کر دیا کہ ان کا رشتہ بن گیا. آجتے ہیں رشتے آتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن کام بنتا نہیں. عمریں بیت جاتی ہیں اور بعض وقت تو وہ منہ پر ہاتھ پھیر کر بول دیتے ہیں کہ دیکھیں گے کیسے شادی کرو گے. بہت سے ایسے بول دیتے ہیں کہ ہم شادی نہیں ہونے دیں گے. بہرحال شادی کے کیا اور بھی بتیرے شعبے ایسے ہیں کہ ہر شعبہ زندگی کے اندر حاسدوں کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہی مہربانی رکھے بار کے اس کام کے لیے کہ اگر شبہ ہے تو میں قرآن کریم پڑھنے کو بتا دیا کرتا ہوں, اور آپ حضرات کو پتہ ہی ہے کہ یہاں تو اللہ کی مہربانی سے فیض جو ہے وہ عام ہے, کسی کی ملکیت نہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ حضرات کو بھی بتاتا رہتا ہوں. جس کسی کو بھی شبہ ہو کہ چکر چلا دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ 11 مرتبہ علم شریف, 11 مرتبہ آیت الکرسی, اور 11 مرتبہ سورہ مزمل, اور 11 مرتبہ چاروں قل, اول اور آخر درود شریف 11 مرتبہ پابندی سے روزانہ بلا ناغہ پڑھیں, پڑھ کر وہ پانی گھر میں سب پئیں. 40 دن تو بلا ناغہ پی ہی لیں, اس سے زیادہ بھی پیتے رہیں تو ظاہر اللہ کا کلام ہے بڑا زبردست برکت کا ہے. بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر چکر ہوگا بھی سفلی کا تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ اس کی اس کلام کی برکت سے سفلی کا اثر پیشاب پخانے کے راستے نکل جائے گا. اسی طرح سے مکان پر دکان پر بھی کر دیتے ہیں تو وہاں بھی پڑھ کر پانی لے جائیں اور ہاتھ بھگو کر تھوڑا تھوڑا چھینٹے جو ہے وہ دیوار پر ماریں, اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. اسی طرح سے دکان کھولتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تالے کھولیں, اور اندر جب داخل ہو جائیں تو چاروں قل پڑھ لیا کریں, اللہ پاک حفاظت فرمائے. ابھی بھی آج کل میرے پاس 2-3 کیس ایسے آئے ہوئے تھے, میں نے ان لوگوں کو یہی کچھ پڑھنے کو بتایا تو وہ بہت خوش ہو کر آئے, کہنے لگے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی کہ کاروبار دوبارہ سے چل پڑا, نہیں تو روٹی کے بھی لالے پڑنے لگ گئے تھے. حقیقت یہ ہے کہ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ حاسد کو ملتا تو کچھ نہیں لیکن وہ پریشانی میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے, اس کی دلی تمنا جو ہے نا پوری ہوتی نظر آتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے, اس کو ملتا ملاتا کچھ نہیں. اگر کسی کا رشتہ باندھ دیا اور اس کی شادی نہیں ہوئی, لڑکا ہو یا لڑکی, تو اس کو کیا ملا, لیکن اگلوں کی جو زندگی خراب کی تو اس کی وجہ سے خود اس سفلی کرانے والے پر جو وبال پڑے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. بہرحال ایسے بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ایک بہت پرانا واقعہ ہے, جب ہم ایف سی ایریا گورنمنٹ کالونی میں رہا کرتے تھے تو ہمارے نمازیوں میں سے ایک نمازی تھے, ان کا ایک رشتہ طے ہوا اپنے عزیزوں میں اور کسی وجہ سے نامنظوری ہو گئی منظور ہونے کے بعد. اسلام آباد میں وہ رہتے تھے رشتے دار, ادھر سے نامنظوری ہوئی اور ادھر انہوں نے دوسرا رشتہ وہیں اسلام آباد میں کر لیا, طے ہو گیا. یہاں سے باقاعدہ بارات لے کر گئے, انہوں نے بھی ملاقات وغیرہ کی, کہنے جی بس کوئی بات نہیں, جو کچھ ہونا تھا تو ہو گیا. دعوت کر دی ان کی, اور دعوت کے اندر عداوت کا اظہار اس طرح سے محبت کا کہ کھانے کی چیزوں کے اندر سفلی کرا کے کھلا دیا. اب وہ ایک ہفتے تقریباً وہاں رہے, تنہائی بھی ہوئی سب کچھ ہوا لیکن کسی کام کے نہیں. پھر یہاں آئے تو آنے کے بعد بھی کامیابی نہیں, بڑے پریشان ہوئے. مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا, پھر میں نے جب بات چیت کی پوچھا ان سے, اگرچہ میں عامل نہیں ہوں, آپ تمام حضرات کو بار بار بتاتا رہتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ بار کے میں نے ان کو کچھ پڑھنے کو بتایا, جب پڑھنے کو بتایا تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا کہ وہ کامیاب ہو گئے. کہنے لگے کہ بس اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی. میں نے کہا کہ آپ حضرات کی جہاں بات چیت ختم ہوئی تھی تو وہاں آپ لوگوں نے دعوت کھائی, گئے ان کے ہم ملے, کہنے ہاں وہ تو بڑے اتفاق سے ملاقات ہوئی, آنا جانا ہوا, سب کچھ ہوا. اور انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, رشتے ہوتے رہتے ہیں چھوٹتے رہتے ہیں, خوب اتفاق سے ملاقاتیں رہیں. میں نے کہا اسی میں انہوں نے اپنا کام کر دیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایک واقعہ اور یاد آیا اسی بات پر, ایک ہمارے نمازی تھے, وہ خود سانو لیتے بہت زیادہ, بیوی ان کی بڑی خوبصورت تھی. تو ایف سی ایریا میں رہتے رہتے ہماری ان کی بڑی اچھی ملاقات رہی. پھر وہ ایف سی ایریا سے ادھر ناظم آباد میں بڑے میدان کی طرف کہیں چلے گئے. ان کا ایجوکیشن سے تعلق تھا, یہ افسران میں سے تھے. ایک ان کا ماتحت کام کے سلسلے میں آتا جاتا تھا ان کے یہاں, کمرے میں بٹھاتے تھے, چائے وغیرہ پلاتے تھے. آگے چل کر تھوڑے وقت کے بعد انہوں نے خود ہی بیگم کو کہہ دیا کہ آ جاؤ, کوئی بات نہیں, تو اپنا گھر کا صحیح آدمی ہے. اب جناب انہوں نے جو دیکھا کہ ہو یہ تو حسن جمال کی پری پیکر ہے, ان کے دل میں شیطان جاگ گیا. حالانکہ شادی شدہ تھے, کافی پرانی شادی تھی ان کی, بچے بڑے بڑے تھے, کئی بچے بچیاں سب, لیکن اس شیطان نے آہستہ آہستہ عدم موجودگی میں آنا شروع کر دیا اور چکر چلانا شروع کر دیا اور کھلانا پلانا شروع کر دیا اور اسی میں مصیبت لے کر آ کے لاتا تھا. آگے چل کر نوبت یہاں تک آ گئی کہ انہوں نے جب افسر جو تھے ہمارے نمازی جو تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ہماری عدم موجودگی میں بھی آنے جانے لگا, تو انہوں نے اس کو ٹوکا کہ بھئی اس طرح نہیں آیا کرو. کہنے لگے جی میں تو آیا تو کیا کرو کیا کرو, میں تو آپ کی اس کو لے کر جاؤں گا. میں نے ایسا کام کر دیا ہے کہ آپ کی یہ رہے گی نہیں. اور تھوڑے وقت کے بعد اتنی نوبت آ گئی کہ اس عورت نے جو اپنے میاں کی بے انتہا وفادار تھی یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, مجھے طلاق چاہیے. اور اسی میں ان کا پھڈا بہت بڑھ گیا. وہ جو آنے والا آدمی تھا وہ موقع کی تاک میں تھا کہ یہ طلاق دیں تو میں فٹافٹ اس سے شادی کروں, لیکن وہ مجھ سے ملتے رہے. میں نے ان کو پڑھنے کو بتایا کلام اللہ. تو اس اثنا میں بیوی جو تھی وہ اپنے میکے چلی گئی, میکے والے بھی پریشان اور سسرال والے بھی پریشان کہ بھائی یہ تو بڑی محبت پیار سے رہا کرتی تھی, اس کو کیا ہو گیا. اور قصہ اصل وہی ہوا کہ وہ ماتحت جو تھا اس نے ایسا چکر چلایا کہ بس وہ میاں بیوی میں پھڈا کرا دیا اور قطع تعلقات کے سامان کر دیے. یہ مجھ سے ملے اور میں نے پڑھنے کو بتایا, ان کو پڑھتے رہے. اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ جب پڑھ چکے وہ عمل مکمل ہو گیا تو انہوں نے خود بتایا مجھ سے, کہنے لگے کہ مجھے ایسے لگا جیسے ڈوری جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو اور پھر اس کو کاٹیں تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے. اس طرح سے مجھے محسوس ہوا جب وہ عمل پورا ہو گیا کہ آواز پیدا ہو گئی اور عمل گویا کہ کٹ گیا. اب اس کے بعد وہی بیوی جو کہہ رہی تھی مجھے طلاق چاہیے, میں کچھ نہیں جانتی, میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, وہ کہہ رہی ہے مجھے کیا ہو گیا, اپنے ماں باپ سے کہہ رہی ہے مجھے کیا ہو گیا, میں کیوں آئی ہوں. ادھر ان کو اطلاع کی ان کے والدین نے کہ جی وہ تو تیار ہو گئی ہے, اس پر سے اثر ختم ہوا, پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں, آ جائیے آپ. وہ گئے وہاں, جا کے انہوں نے جناب وہ ملاقات کی, پیر پکڑ لیے, رونے لگی, کہنے لگی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا. اللہ پاک نے ان کا گھر آباد رکھا اور وہ بدبخت جو تھا اس شیطان نے اپنا چکر پورا چلایا, لیکن بہرحال وہ ناکام ہوا اور اس طرح سے اس کو ذلت کا سامنا ہوا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی رکھے اور خیر رکھے. اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے جو پردے کا حکم دیا تو اللہ پاک تو علیم و خبیر ہیں, مصلحتیں اور حکمتیں وہ ہماری سب جانتے ہیں, اسی لیے تو پردے کا حکم دیا انہوں نے. آج کے دور میں پردے کو بہت برا سمجھنے لگ گئے, بے حجابی عام ہو گئی, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کی وجہ سے خرابیاں کتنی زیادہ ہو رہی ہیں. تو بہرحال جو آدمی اس قسم کے عمل وغیرہ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں ان کو سوائے پریشانی کے کچھ نہیں ملتا. اس پر ایک لطیفہ یاد آیا, بہت عجیب و غریب لطیفہ ہے اور واقعہ ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں. ایک میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا بڑا زبردست. میاں کہے کہ بیوی مان جا کسی طرح, بیوی کہے کہ مجھے کسی طرح نہیں ماننا, ایک سے لاکھ آپ کوشش کر لیں میں آپ کے گھر نہیں چلوں گی, نہیں رہوں گی, مجھے طلاق چاہیے. اور قسمت سے دونوں کے دونوں ایک ہی وکیل کے پاس جایا کرتے تھے, اپنا مدعا لے کر مقدمہ چل رہا تھا. تو ایک مرتبہ میاں بیوی دونوں جب گئے, چل رہا تھا, چلتے چلتے کافی دن ہو گئے. تو ایک مرتبہ جب وکیل صاحب کے یہاں پہنچے تو ان کے پاس دوسری پارٹی بیٹھی ہوئی بات چیت کر رہی تھی. تو عام طور سے جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے میز وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے جس پر کچھ کتابیں وغیرہ رکھ دیا کرتے ہیں رکھنے والے, تو وہاں وکیل صاحب نے بھی کچھ رسالے وغیرہ کتابیں وغیرہ رکھی ہوئی تھیں. اس میں حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ رکھا تھا جس میں آپ نے احادیث لکھی تھی, اور اس میں محترمہ نے وہ اٹھایا رسالہ اور یہ سوچتے ہوئے کہ وقت گزارنے کے لیے کہ ادھر وہ پارٹی ہٹے تو پھر ہم جائیں, تو انہوں نے لے لیا اور صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں. اور بیٹھتے ہی جیسے انہوں نے کھولا تو اللہ کی شان ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کے والد شوہر کا حق نکل آیا, حدیث نکل آئی اس میں سامنے کے سامنے کہ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہوگا اگر وہ اس حالت میں مر گئی تو سیدھی جہنم میں جائے گی. بس یہ حدیث پڑھنی تھی کہ ایسا دل پر اثر ہوا کہ کتاب تو اس نے رکھی صوفے پر اور میاں صاحب ادھر بیٹھے تھے, یہ ادھر بیٹھی تھی, دوڑ کے گئی جا کے ان کے پیر پکڑ لیے اور زار و قطار رونے لگی, مجھے معاف کر دیں, میں نے بہت غلطی کی, بہت اچھا. جب وہ روئیں تو میاں صاحب بھی روئے خوب, ظاہر ہے کہ رونے پر رونا آ ہی جاتا ہے. جب دونوں روئے تو اتنا زبردست وہ ہو گیا سلسلہ کہ میاں بیوی دونوں جو تھے وہ بغل گیر ہو گئے اور اتنے روئے کہ وکیل صاحب بھی حیران اور سارے حاضرین بھی حیران کہ اللہ کیا ہوا, ان میں تو بڑی ٹھنی ہوئی تھی. بہرحال جب سیلاب تھما تو پوچھا بھائی کیا ہوا, تو دونوں نے کہا کہ جی ہمارا مقدمہ خارج کرا دیجئے. اللہ تعالیٰ جزا خیر دے آپ حضرات کو کہ آپ نے یہ کتابیں یہاں رکھی. اللہ تعالیٰ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جزا خیر دے کہ انہوں نے یہ احادیث کا مجموعہ لکھا تو ہمیں اس سے سبق ملا. آج وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی اپنے میاں کی نافرمانی نہیں کروں گی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے مقدمہ خارج کرا دیا, دونوں میاں بیوی بہت خوش خوش گھر چلے گئے. تو بہرحال کبھی کبھی ایسے لطائف بھی ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس سلسلے میں میں عرض کر دیتا ہوں, پہلے بھی بولتا رہتا ہوں کہ کبھی بھی میاں بیوی میں نااتفاقی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ گھر کو آباد رکھنے کے لیے اس معاملے کو رفع دفع کرنا چاہیے, اور رفع دفع کرنے کے لیے ایک دونوں میں سے چلا جائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے خون میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے یہ خون ہمارا ایک منٹ میں کئی چکر لگاتا ہے, اس طرح وہ بھی اس کے ساتھ چکر لگاتا ہے اور انسان کو بھڑکاتا ہے, یہاں تک کہ کہتا ہے کہ یہ اڑ جا, بالکل اڑ جا, عورت کو کہتا ہے طلاق مانگ اور انسان کو کہتا ہے طلاق دے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند نسخے بتائے, ان پر عمل کر لیا جائے تو آدمی معاملہ ٹھیک رکھتا ہے اور وہ معاملہ ٹھیک بنا رہ جاتا ہے. ٹھنڈا پانی پی لے, زمین پر لیٹ جائے, کمرے سے باہر نکل جائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے, تو ان تمام کاموں کی وجہ سے وہ کیفیت جو جلال کی کیفیت ہو جاتی ہے ایک دم ختم ہو جاتی ہے. سابقہ تو زندگی میں تقریباً اکثر کے پیش آتے رہتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات پر بھی بعض وقت نوبت طلاق کی آ جاتی ہے. تو اس لیے یاد رکھیے یہ کام کے نسخے ہیں جو آپ کے گوش گزار کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ہمیشہ محبت پیار کی زندگی عطا فرمائے. حسد سے بچنا اپنے بس کا تو نہیں, لیکن حاسدوں سے بچنے کے لیے پھر بھی اللہ کا کلام پڑھتے رہا کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں, ابھی جو میں نے عرض کیا یہ سارے نسخے پڑھ لیا کریں اور پانی دم کر کے پی لیا کریں, تو اللہ پاک کا کرم رہتا ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوتا. یعنی الحمد شریف، آیت الکرسی اور سورہ مزمل اور چاروں کل، سب چیزیں گیارہ گیارہ مرتبہ، اول اور آخر درود شریف بھی گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ کے گھر میں پانی کی ایک بوتل ایسی بنا لیں کہ جب بھی آپ لوگ گھر میں سے پانی پئیں تو اس میں سے ضرور شامل کر لیا کریں، تو اس سے یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی رہے گی اور گھر میں معاملات ٹھیک رہیں گے. اللہ پاک ہی کریم ہیں جو مہربانیاں فرماتے ہیں اور اس طرح سے ان کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں. بارکیف حاسد جو ہے وہ بڑا بدبخت ہے کہ اس کو حسد کی وجہ سے کچھ ملتا نہیں لیکن وہ حسد چھوڑتا بھی نہیں. اسی طرح سے بخیل جو ہے وہ بخیل کبھی اس کو خوشحالی نصیب نہیں ہوتی. اس سلسلے میں بخیل بہت بڑے بڑے گزرے ہیں، چھوٹے بھی گزرے ہیں بڑے بڑے بھی گزرے ہیں، اور بہت مشہور جملہ ہے چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، یعنی چمڑی دینے کو تیار دمڑی دینے کو تیار نہیں. دمڑی ہوتی تھی ایک سکہ جو آپ کے ہمارے یہاں نہیں، اور آج کی نسل کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دمڑی کیا ہوتی تھی. ڈھیلا ہوتا تھا، دمڑی ہوتی تھی، پائی ہوتی تھی، جو آج نہیں ہے. اب تو اپنے یہاں سے پانچ کا نوٹ بھی جا رہا ہے، جبکہ بڑا اچھا تھا، بہت فرسٹ کلاس کلر تھا اس کا، سبھی کچھ اچھا تھا، لیکن بہرحال حکومت کی مرضی ہے اس کو بند کر دیا. تو بار کے بھی طرح سے مشہور ہے کہ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے. اور بخیل جو ہے وہ اسی اس میں رہتا ہے کہ یہ بچا لوں اور بچا لوں اور بچا لوں، تو وہ نہ اپنی جان پر لگاتا ہے اور نہ دوسروں کو کھلاتا ہے اور نہ کھانے دیتا ہے. تو بہرحال بخیل کو خوشحالی کبھی نصیب نہیں ہوتی. اس پر بھی آپ کو کچھ عرصے پہلے لطیفے سنائے تھے، بہت سے حضرات اس دن نہیں ہوں گے، اب سن لیجئے. ہمارے ایک دوست تھے ماسٹر عثمان صاحب مرحوم، وہ سنایا کرتے تھے کہ بخیل جو ہے نا ان کے لیے فرماتے تھے کہ تین قسم کے کنجوس ہیں، ایک کنجوس اور دوسرا کنجوس مکھی چوس اور تیسرا کنجوس مکھی چوس چھپر کا پھونس. تین طرح کے کنجوس ہوتے تھے. جو خالی کنجوس ہوتا تھا آپس میں تینوں ملے، بات چیت ہوئی تو پوچھا کہ بھائی کیا کرتے ہو تم کھانے پینے میں؟ اس نے کہا میں بڑا وفا شعار اور کفایت شعار آدمی ہوں، ایک چٹانک گھی لے لیا میں نے اور اس میں سے انگلی بھر کے لگاتا ہوں، روٹی پہ خوب چپڑ لیتا ہوں اور کھا لیتا ہوں. دوسرے نے کہا بھائی تو بڑا خرچیلا ہے، مجھے دیکھ، میں ایک تولہ گھی لیتا ہوں اور تلی سے لگا کر اس ساری تلی روٹی کے اوپر خوب پھیر لیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. تو بڑا خرچیلا ہے، میں وفا شعار ہوں کفایت شعار. اور تیسرے نے کہا تو بھی خرچیلا ہے، مجھے دیکھ، میں نے ایک تولہ گھی شیشی میں لے کر رکھ لیا اور جب کھانا کھاتا ہوں روٹی کھاتا ہوں تو شیشی سامنے رکھ لیتا ہوں اور نوالا اس کو دکھاتا ہوں اور کھا لیتا ہوں. تو تین قسم کے کنجوس ہوتے ہیں، اور ایسے کنجوس جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ جب کھائے گا نہیں کچھ بھی تو ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی رکھے، کبھی کبھی ہمیں بھی کوئی کنجوس نظر آ جاتا ہے. ایک شخص تھے، اللہ تعالیٰ خیر کرے اور ان کو اچھی توفیق دے، ایک عمرے کا سفر تھا، حرم شریف میں بیٹھ کر انہوں نے اقرار کیا، کہنے لگے کہ مجھ میں بخل کی بیماری ہے، میں اپنے بچوں کو بھی ٹافی جو ہے وہ پیسوں سے دیتا ہوں، نواسا نواسی پوتا پوتی دکان پہ آ جاتے ان کو بھی ٹافی جو ہے نا پیسے سے دیتا ہوں. میں نے کہا آپ کمال کرتے ہیں بھائی. تو بہرحال ایک ان کو دیکھا، ایک اور شخص تھے وہ ہمارے پیر بھائی تھے، ان کو بھی یہ بیماری تھی. ایک دفعہ پیٹرول پمپ پر گئے ہم، ان کی گاڑی میں ہوا کم ہو گئی تھی، ہوا بھروائی اور ہم نے ان کو 2 روپے دے دیے پنچر والے کو، کہنے لگے آپ نے غضب کر دیا، اس کو پیسے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی تو اس نے ہوا بھرنے دیا، ہمیں اجازت دے دی، اگر نہیں بھرنے دیتا تو کیا کر لیتے؟ یہ تو اس کا احسان ہے، مہربانی ہے. کہنے لگے نہیں میں تو نہیں دیتا ہوں. اور پھر بعد میں جو مواقع آئے تو پتہ چلا انہوں نے خود اقرار کیا کہ مجھ میں یہ بیماری ہے بخل کی. بہرحال یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ خیر خیرات وغیرہ بچوں کے ہاتھ سے بھی دلوایا کرو, اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے, ہمارے بزرگوں نے اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ وسعت سے کام لیا. اور پچھلے جمعے کو میں نے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے ایک دعا کی تھی جو اللہ پاک نے قبول فرمائی, اس کی کرم نوازی اور مہربانی ہے. تو بہرحال دل کا آدمی جو ہے وہ وسیع ہونا چاہیے, دل میں وسعت رکھے اور اللہ تعالیٰ کو مانتا رہے, اس پر یقین اور ایمان رکھے کہ یہ سب چیزیں, جان بھی مال بھی ہر چیز, یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی تو دی ہوئی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیسہ خرچ کرتا رہے آدمی, اللہ پاک اس کو یا تو یہاں ہی دے دیتے ہیں یا پھر آخرت میں بھی اس کے لیے ذخیرہ فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں. آپ حضرات میں بعد میں سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کون سی دعا مانگی تھی, تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور تہدی سے نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہوں. 1976 میں جب حرمین شریفین کی حاضری ہوئی تو مسجد نبوی میں تھا میں, اشراق کی نماز پڑھ کر نکلا تو ایک بزرگ ہستی, سفید ٹوپی, سفید کرتا, سفید پاجامہ, اور خود بھی ماشاءاللہ گورے چٹے, بڑے نورانی, وہ ایک ایک ریال لوگوں کو دے رہے تھے اور غربا جو تھے وہ ٹوٹ کر لے رہے تھے. بس وہ گھڑی بڑی قبولیت کی تھی. میں نے دعا کی, یا اللہ مجھ کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ زندگی میں آنا جانا بھی لگ جائے اور اس طرح سے یہ عطا کرنے کا سامان بھی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کے بعد سے ان کی عنایتیں اور مہربانیاں ہیں ماشاءاللہ. تو بہرحال وہاں بھی اور یہاں بھی اللہ پاک ہی دلواتے ہیں. زندگی میں بعض ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ جب ان کا حکم نہ ہو تو لینے والا لیتا نہیں. اس میں بھی میرے ساتھ بعض بعض وقت واقعات ایسے ہوئے, میرا ذہن جو ہے نا اس بات پر وہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے تو اس کو ایسا بنا دیتے ہیں اور دوسرے کو ایسا بنا دیتے ہیں. ورنہ اگر آدمی چاہے تو مشیت الہی نہ ہو تو ہزار کوشش کر لے وہ لینے والا کوئی ہاتھ نہیں پھیلاتا, لیتا نہیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست کرم نوازی ہوتی ہے. میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل بھی بڑے کر دے اور ہمیں دولت بھی خوب عطا فرمائے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بھی سعادت اور توفیق خوب عطا فرمائے. پچھلے مضمون میں میں نے عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ نے کیسی زبردست پیاری باتیں فرمائی ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے تہی دست, پاس کچھ بھی نہیں, لیکن اس کا دل چاہتا ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ دے تو میں مسجد بنواؤں, مدرسہ بنواؤں, کنواں کھدواؤں, غریبوں کی جو ہے رہائش گاہیں بنواؤں, غریبوں کو کھلاؤں پلاؤں. تو بہرحال اس طرح سے دل چاہتا ہے اس کا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اس تمنا پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی اجر عطا فرماتے ہیں جو کرنے والے کو دیتے ہیں. تو کتنا بڑا زبردست کرم کا نسخہ ہے, ہینگ لگے نہ فٹ کری اور رنگ آئے چوکھا. تو بہرحال یہ نیت کر لیا کریں اور اس طرح کے دل میں ارمان اور تمنا پیدا کر لیا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد, جس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں عرض کرتا رہتا ہوں, خالی کرو جیب سے دے گا اللہ غیب سے. اس پر بھی جس شخص کا یقین ہو جاتا ہے تو ماشاء اللہ وہ بہت ہی زیادہ اللہ کی رحمتوں اور عنایتوں سے مالا مال ہوتا رہتا ہے. ابھی آج کل کی اس میں میں نے ایک نسخہ جو عام کیا ہے ماشاء اللہ, تو مجھے آپ حضرات میں سے ہی بہت سے حضرات نے اس کے برکات بتائے. اور اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام میں معجزہ ہی معجزہ ہے. بہت سے حضرات نے اس معجزے کا تذکرہ کیا اور اب بھی وہ عام کرتا رہتا ہوں, باقاعدہ اس کا کارڈ چھپا دیا ہے اور اب اور اس کے ساتھ ایک آیت مبارکہ بھی لگانے کا میں نے کہہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے. سیقول کا پارہ یعنی دوسرے پارے کا دوسرا رکوع, اس کی پہلی آیت, وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاتَّبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کم سے کم 3 دفعہ, زیادہ 7 دفعہ, 11 دفعہ, جیسے بھی سہولت ہو, رات کو ایک تسبیح پڑھ لیا کریں اللہ تعالیٰ کی اس کلام کی برکت سے غیب سے وہاں سے دولت ملے گی، وہاں سے پیسے ملیں گے، وہاں سے انتظام ہوں گے جہاں سے آدمی کو گمان نہیں ہوگا. اور ماشاءاللہ میں نے جس کو بھی بتایا ہے، یہ صلہ عام تو ہے ہی فیض عام، اس کے علاوہ خاص طور سے بھی جس کو بتایا تو انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہو گئی. خصوصاً وہ حضرات جو مالی لحاظ سے بڑے پریشان رہتے ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر فرمائے، اس آیت مبارکہ کا ورد کیا کریں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے. تو بار کے اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، سب انہیں کا دیا ہوا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ مجھے یہ سعادت بخشتے ہیں حاضری کی اور عمرے کی سعادت یا حج کی سعادت عطا فرماتے ہیں، تو میں جب سر کے بال منڈواتا ہوں تو یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت وانا اول المسلمین. اور اپنی زبان میں کہتا ہوں، یا اللہ یہ بال بھی، یہ کھال بھی، یہ مال بھی، یہ جان بھی، سب آپ کی ہے، آپ کی راہ میں یہ قربان ہے، قبول فرما لیجیے. تو بارکیف اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، ان کی عنایتیں اور مہربانیاں ہیں. ظاہر ہے کہ مہنگائی اپنی جگہ، عیالداری اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ مانگ کے گزارا ہوتا ہے اور زندگی اچھی گزرتی ہے، الحمدللہ اس کا شکر ہے. تو بارکیف اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، حسد نہ کریں، اور اسی طرح سے کسی کے لیے اللہ پاک جب راستہ کھول دے تو اس کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں، تو آپ کو بھی اللہ پاک عطا فرمائیں گے. ایک آیت مبارکہ ہے 28 پارے میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی کی راہ پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو روزی وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور یہ حقیقت ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہے انسان کا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے. اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسے وہ گمان کرتا ہے. اس سلسلے میں بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں، اسی مالی معاملات کے سلسلے میں، کہ اللہ تعالیٰ بھی شکر خورے کو شکر عطا فرماتے ہیں، اور جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکایت کا سلسلہ کرتا ہے اس کو بدگمانی ہو جاتی ہے، تو اس کو بڑی تنگی اور پریشانی پیش آتی ہے. اس لیے اپنے اللہ پاک سے کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اللہ پاک کی شکایت کا سوچنا چاہیے. اللہ پاک عطا کرنے والے ہیں، بڑی عنایتیں اور مہربانیاں فرمانے والے ہیں. بندہ شکر خورا ہو تو اللہ پاک بھی شکر عطا فرماتے ہیں. میں آپ حضرات کو کہتا رہتا ہوں، آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ ہماری محنت کی وجہ سے، ایسا کوئی بھی سلسلہ نہیں، خالص اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، بڑے بڑے مجذوب پھٹے پرانے کپڑے، میلے، بدبودار، جن کے پاس آپ اور ہم بیٹھنا تو بیٹھنا، وہاں سے گزرنا پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں. انہیں کی ظاہر ہے کہ مخلوق ہیں سارے، اور اسی طرح سے ان کی زبردست شان کریمی نظر آتی ہے، شان رزاقیت نظر آتی ہے. تو بہرحال اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنا چاہیے، اللہ پاک بڑے کریم ہیں، کسی سے حسد نہ کریں اور کسی سے جلے نہیں، اس کے لیے خیر کی دعا کریں تو اللہ پاک آپ کو بھی عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حضرت والا عارف بالحضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بڑے فیاض تھے، اور اسی طرح میں نے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی بالواسطہ سنا ہے. براہ راست تو کبھی حضرت مفتی صاحب سے یہ مضمون سننے کا موقع نہیں ہوا، لیکن بالواسطہ سنا ہے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کچھ نہ کچھ جیب میں پیسے کھلے رکھو، اور راستے میں کوئی غریب ملے تو اس کو دے دو. ایک مرتبہ کا واقعہ کسی نے بیان کیا کہ حضرت اپنے صاحبزادوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، ایک سگنل پر گاڑی رکی تو حضرت مفتی صاحب کی جیب میں اس وقت کھلا نہیں تھا، سوال یہ آ گیا تو حضرت مفتی صاحب نے صاحبزادگان سے فرمایا کہ بھئی کچھ کھلے ہوں تو دے دو. تو بیٹوں میں سے کسی بیٹے نے کہا ابا جی ان کو تو دینا حرام ہے. تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ان کو دینا کیا حرام ہے, اگر اللہ میاں ہمارے ساتھ بھی یہ دعوتے کا معاملہ کریں تو تم اور ہم تو پھر ہے نا ایک ایک قطرے کو ترس جائیں, اس بات پر مت جاؤ اور دے دو. تو بہرحال بزرگوں کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں. حضرت والا بھی ہمارے فرمایا کرتے تھے جیب میں کھلے پیسے رکھ لو کچھ, اور جب باہر نکلو جو بھی سواری مل جائے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو. اس کے بہت سے برکات ہوتے ہیں, اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں. صدقہ دینے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے, مصیبتوں سے حفاظت رہتی ہے, اللہ کی رحمت نظر آتی ہے, اور اس طرح سے آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سامان کرتا ہے. اور یہ صدقہ جو ہے زبردست چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کو اللہ پاک بہت ہی نوازتے ہیں. کچھ پہلے مضمون میں ایک واقعہ میں نے عرض کیا تھا, حضرت حبیب اجمیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے. ان کے پاس ایک بڑھیا آئی محلے کی, کہنے لگی کہ حضرت میرا بیٹا سامان لینے کے لیے نکلا تھا گوشت وغیرہ لینے کے لیے, لیکن وہ اب تک آیا نہیں, میں بڑی پریشان ہوں, میرا دل بڑا پریشان ہے, پتہ نہیں کیا ہوا کہاں گیا. تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ ان کا جی ہاں 2 درہم ہیں. فرمایا جلدی سے نکالو, اور جلدی سے نکلواتے ہی اور وہ کسی غریب کو دے دیے. اس کے بعد فرمایا جاؤ گھر, اللہ مہربانی کرے گا. جب گھر آئیں تو دیکھا تو بیٹا بیٹھا ہوا تھا, دیکھتے ہی بڑی زبردست رقت تاری ہو گئی اور بیٹے سے خوب ملی اور کہا بیٹا کیا صورت حال ہوئی, کیسے پہنچے, تم کہاں گئے تھے؟ تو بیٹے نے جو کہانی سنائی وہ بڑی عجیب و غریب تھی. کہا اماں جب میں گھر سے نکلا تو آندھی شروع ہو گئی اور میرے پاؤں اکھڑ گئے اور آندھی مجھے اڑا کر لے گئی, اور میں اڑتا جا رہا تھا, پانی بھی آئے, پہاڑ بھی آئے, جنگل بھی آئے, میں اتنا اونچا اڑ رہا تھا کہ نیچے کسی طرح ٹکنے کی کوئی صورت نہیں تھی, اور میں دل ہی دل میں پریشان تھا کہ یا اللہ آج تو میں اپنی ماں سے جدا ہو گیا اور اب اتنا فاصلہ ہو گیا, پتہ نہیں کہاں جا کے گروں گا, پانی میں گروں گا یا خشکی میں گروں گا, پھر راستہ بھی ظاہر ہے کہاں ملے گا میری ماں سے ملنے کا, اب کوئی سامان نظر نہیں آ رہا مجھے یا اللہ. تو بہرحال اللہ پاک کی شان نظر آئی کہ میں نے آنکھ جب جھپکی, ایک دفعہ تو جھپکی تو میں اڑتا جا رہا تھا, دوسری دفعہ جھپکی تو گھر میں بیٹھا تھا. تو بہرحال ہوا یہی کہ اللہ پاک نے اس صدقے کی برکت سے ان کو کسی فرشتے کے ذریعے سے گھر پہنچوا دیا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے, صدقہ خیرات وغیرہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ نے کتنی پیاری پیاری باتیں فرمائی ہیں. فرمایا کہ کوئی آدمی بھی مسجد جو ہے وہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اگر بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں پورا محل عطا فرمائیں گے. چڑیا کا گھونسلہ تو اتنا ہے کہ اس میں آدمی کا ہاتھ بھی نہیں جا سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا تو بڑی زبردست ہے. مثال دینے کا مطلب یہ ہے آپ کا کہ اپنی خیرات میں سے, صدقات میں سے تھوڑا بہت جو کچھ بھی کر سکتے ہو وہ کر لیا کرو, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. تو میرے محترم دوستو, اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو جو انہی کا دیا ہوا مال ہے, انہی کی دی ہوئی یہ سب جان وغیرہ صحت وغیرہ ہے, انہی کی راہ میں ان کی راضی کرنے کے لیے دے دیا کریں. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب پیسے دیا کریں, خیرات دیا کریں, تو جس کو دیتے ہیں اس کے چہرے کو دیکھتے رہا کریں, وہ جو دعائیں دیں تو آمین کہا کریں. عام طور سے آپ نے ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور سے دعا دینے والے والیاں دعا دیتے ہیں, اللہ تمہیں حج کرائے, اللہ تمہیں عمرہ کرائے, اللہ تمہیں لمبی عمر عطا فرمائے وغیرہ. تو بہرحال عام طور سے اس قسم کی صورت ہوتی ہے, تو ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہہ لینا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ارشاد اور فرمایا کہ آج جو پیسے دینے والے ہیں کل کو وہ بہت زیادہ محتاج ہوں گے ان لوگوں کے جن کو پیسے دیے تھے. قیامت میں اعلان کیا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جو پیسے لیا کرتے تھے, آج وہ آگے آئیں اور جنہوں نے پیسے دیے ہیں ان کو پکڑیں اور ہاتھ پکڑ کر ان کا جنت میں لے جائیں. بڑی زبردست بات ہے کہ آج اس کو اللہ نے یہاں دنیا میں عزت بخشی ہے, کل کو اللہ پاک اس لینے والے کو عزت بخشیں گے. تو اس لیے دینے کے سلسلے میں کبھی بھی کسی کو حقارت سے نہیں دیا کریں. دل میں یہ سوچ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ دینے والا بنا دیا, ایک لینے والا بنا دیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. اوپر والا ہاتھ یہ ہے, نیچے والا ہاتھ یہ ہے. تو بارکیف اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے. تو یہ بخیل کے اوپر قصہ چلا کہ بخیل ہونا جو ہے آدمی کو وہ خوشحال نہیں ہونے دے گا. کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں دنیا میں جنہوں نے بخل کی وجہ سے ساری دولت جمع کی, قسمت کے نہ اپنے کام آئی نہ اپنے گھر والوں کے کام آئی, دوسروں کے ہی کام آئی, جنہوں نے بھی اچکلی. تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے. اور اس طرح سے جو پیسے والا آدمی ہے, صاحب نصاب ہے, تو اس کے اوپر تو زکات بھی واجب ہو جاتی ہے, فطرہ بھی واجب ہو جاتا ہے, بہت زیادہ پیسہ ہو تو حج بھی واجب ہو جاتا ہے. ان تمام خیالات کو مد نظر رکھے, حقوق کو مد نظر رکھے اور سیدھا چلتا رہے, تو پھر اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خوب عطا فرماتے ہیں. گزشتہ جمعے کو بھی مضمون ایسا ہی تھا, اسی سلسلے میں بعض بزرگوں کے یہاں تجارت کے معاملات اتنے زبردست تھے کہ شام کو ان کے ملازمین صبح سے شام تک کی تجارت کا نفع لا کر ان کے سامنے ڈھیر کر دیا کرتے تھے. اور ان کا عالم یہ تھا کہ وہ خیرات کر دیا کرتے تھے, روز کے روز نفع سارا خیرات کر دیتے تھے. کیا اللہ کی شان تھی اور کیا زبردست اللہ کی عطا تھی ان پر. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ تیز موسلادھار بارش سے بھی زیادہ فیاض تھے. موسلادھار بارش آتی ہے تو کتنی بارش ہوتی ہے دیکھتے دیکھتے جل تھل ہو جاتا ہے. آپ کی فیاضی کا عالم بھی یہی تھا کہ آپ بہت زیادہ فیاض تھے. کبھی بھی آپ اپنے گھر میں پیسہ رکھنا جو ہے پسند نہیں فرماتے تھے. کبھی کبھار بھول سے کچھ تھوڑا بہت سونا وغیرہ چاندی وغیرہ رہ جاتی, دینے سے رہ جاتی, اور آپ کو یاد آ جاتی مصلے پر نماز موقوف فرما کر واپس تشریف لے جاتے اور وہ لا کر خیرات فرما کر اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھاتے. لیکن یاد رکھیے کہ ہم آپ حضور کے امتی ہیں, حضور ہمارے آقا ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو اور بھی تعلیمات دی ہیں. فرمایا کہ اللہ پاک اگر مہربانی فرمائے اور نعمتیں عطا فرمائے تو اس کا اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے. اللہ پاک نے دیا ہے تو اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھے گھر میں رہو, اور اسی طرح سے اللہ کی راہ میں بھی اچھا خرچ کرو. تو بہرحال اپنے متعلق اس مضمون کو فٹ مت کر لینا ورنہ مشکل میں پھنس جاؤ گے. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ایک ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنے لیے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان ضرور رکھنا چاہیے, اس سے دل جمعی رہتی ہے. اگر کوئی بہت بڑے درجے کے بزرگ ہوتے ہیں تو ان کی بات تو ہے دیگر, ورنہ عام آدمی آپ اور ہم تو عوام الناس میں سے ہیں. ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے اگر ایک وقت کو کھانے کو نہ ہو تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مہربانی رکھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت احمد مجتبیٰ, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ نے بہت ایثار سے کام لیے اور آپ کے امتیوں میں بہت بڑی تعداد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی ایسی ہوا کرتی تھی کہ جنہوں نے بڑی مشقتیں برداشت کی. ایک صحابی نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹ کھول کر دکھایا, کرتا اوپر اٹھا کر, کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے میں نے ایک پتھر باندھا ہے. آپ نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا کہ دیکھو میرے دو پتھر بندھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں دونوں طرح کے لوگ تھے, بہت مالدار بھی تھے, بہت غریب بھی تھے. اور خود آپ کے دامادوں میں اللہ کی شان نظر آتی ہے, ایک داماد ایسے کہ ایک ایک کھجور کو ترستے تھے. اور ایک داماد ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کچھ عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے بہت ہی فیاضی سے کام لیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ داماد تھے ایسے کہ ایک ایک کھجور کا جو تھا وہاں معاملہ رہتا تھا کہ ایک کھجور بھی نہیں ہوتی تھی. اور حضرت سیدنا ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اتنا عطا فرمایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا جہاد میں جانے کے سلسلے میں مدد کے لیے تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر اعلان فرمایا تو پھر فرمایا یا رسول اللہ میری طرف سے سامان سے لدے ہوئے 200 اونٹ. یہاں تک کہ 500 اونٹ کے لیے آپ نے سامان سے لدے ہوئے کا وعدہ فرمایا اور وہ وعدہ پورا فرمایا. ایک داماد ایسے اور ایک داماد ایسے اللہ کی شان نظر آتی ہے. تو بہرحال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کافی زیادہ مماثلت کرتے تھے اور بہت سے صحابہ تھے کہ جن کو اللہ پاک نے بڑا نوازا تھا. ایک صحابی تھے ان کا باغ اتنا گنجان تھا ایک مرتبہ چڑیا جو گھسی تو نکل نہیں پا رہی تھی. دیکھ کر بڑا قلق ہوا ان کو کہ یا اللہ چڑیا میرے باغ میں پھنس گئی. تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اس باغ کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ذکر کیا. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کچھ خیرات کرو کچھ رکھو. تو بہرحال ایسے ایسے صحابہ بھی تھے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب کھجور کا زمانہ ہوتا تھا جس کسی کا بھی صحابی کا دل چاہتا تھا اپنے باغ میں سے پورا ایک خوشہ لا کر وہاں مسجد نبوی میں جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا صفہ وہاں وہ لٹکا دیا کرتے تھے اور ایک چھڑی تھی اس سے مار مار کر کھجوریں جھاڑ کر ایک ایک دو دو لے لیا کرتے تھے. تبوک میں غزوہ تبوک میں جب جا رہے تھے تو نوبت ایسی بھی آئی کہ ایک ایک گٹھلی چوس چوس کر بھی ٹائم گزارا. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جانثار ایسے دیے جو بہت ہی زبردست جانثار تھے ان کی مثال نہیں ملتی دنیا کے اندر. ایسے زبردست جانثار مال سے بھی جان سے بھی ہر ہر طرح سے انہوں نے اپنی ہر قربانی پیش کی. تو بار کیف اللہ تعالیٰ نے پھر ان ہستیوں کو مرتبے اور مقام بھی ایسے عطا فرمائے. بخیل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اپنی عنایتوں اور مہربانیوں سے مالا مال رکھے. آگے فرمایا کہ آزردہ خاطر اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا. جو غمگین رہتا ہے بغیر بات کے اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور اس سے کسی کو بھی محبت نہیں ہوتی دوستی نہیں ہوتی. آدمی اکیلا غموں میں مرتا رہتا ہے کھپتا رہتا ہے اور بالآخر اسی طرح سے رنجیدہ رہ رہ کر مر جاتا ہے. اور جھوٹا انسان فرمایا کہ وہ آدمیت سے محروم ہوتا ہے. آج کل تو آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ دنیا میں جھوٹ جو ہے اس کی اتنی زبردست پذیرائی ہے اور اس کا باقاعدہ اتنا پرچار ہے. کہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ سچ سمجھ میں آنے لگے. اور آدمی جتنا بڑا ہو المان والعقید اتنا ہی بڑا جھوٹ بولے. تو بہرحال جھوٹوں کی دنیا ہے. ان جھوٹوں کے بیچ میں سچے بھی جو ہیں وہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. سچوں کو اللہ پاک نے بہت محبوب رکھا ہے. اور گندے جو ہیں جھوٹے ان پر اللہ کی بھی لعنت رسول کی بھی لعنت سارے فرشتوں کی لعنت ساری دنیا کی لعنت. لیکن ان کو جھوٹ ہی مرغوب ہے ان کی بہترین غذا ہے. اس لیے وہ جھوٹ سے بہت ہی زیادہ انسیت رکھتے ہیں اور شیطان کے وہ ہمنوا ہیں. اس لیے یاد رکھیے کہ جو آدمی دیکھنے میں تو آدمی ہے لیکن جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اس کی کوئی وقت نہیں اور آدمیت اس کے اندر نہیں ہے. آدمیت اگر ہوتی تو وہ جھوٹ نہ بولتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں کافی ارشادات فرمائے ہیں. خود اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کو سچے پسند ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی جو ہے انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ جو ہے انسان کو برباد کرتا ہے. دنیا میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ سچوں نے اچھا کام کیا, سچے رہے, اللہ پاک نے عزت بخشی اور کرم فرمایا. ہندوستان میں کاندھلے میں ایک بزرگ تھے اور مسجد تھی, مسجد کے ساتھ ایک زمین تھی, ایک قطعہ تھا جس پر مسلمانوں کا بھی اور ہندوؤں کا بھی مقدمہ چل رہا تھا, جھگڑا چل رہا تھا. مسلمان کہتے تھے یہ مسلمانوں کی زمین ہے, مسجد کی زمین ہے, مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ اس کو شامل کر لیں مسجد میں. ہندو کہتے تھے یہ ہماری زمین ہے. اور مقدمہ جو تھا وہ انگریز کے پاس تھا, کسی طرح سے نبٹنے کا نام نہیں لیتا تھا. بالآخر جب بہت زیادہ لمبا ٹائم ہو گیا, ہر ایک اپنے اپنے دلائل دیتے تھے اور بات نبٹتی نہیں تھی, تو بالآخر جج نے کہا کہ آپ لوگوں کا کسی ایسے شخص کے اوپر اتفاق ہو کہ دونوں پارٹیوں کا اس پر اتفاق ہو کہ وہ جو کہہ دیں گے تو اس پر دونوں پارٹیاں مان لیں گی, ایسا کوئی آدمی بتا دیں. تو اس پر مسلمانوں نے تو کہا نہیں کہا, لیکن ہندوؤں نے کہا کہ جی جی منظور ہے, اور مسلمانوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی. پیر الہی بخش, اللہ بخش جو تھے پیر بزرگ, انہوں نے کہا کہ وہ بزرگ جو ہیں بہت اچھے ہیں, اللہ والے ہیں, اور مسلمانوں نے تو اس نیت سے کہا تھا کہ وہ حمایت کریں گے اسلام کی اور مسجد کی, ہم مسلمانوں کی تو مقدمہ ہمارے حق میں جیت جائیں گے, ہم لوگ فیصلہ ہو جائے گا. اور ہندوؤں نے کہا کہ وہ نیک آدمی ہیں, اللہ والے ہیں, پکے سچے مومن مسلمان ہیں, وہ کبھی غلط بیانی نہیں کریں گے. چنانچہ جج نے ان کے لیے جاری کر دیا آرڈر, اور اس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں انگریز کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتا. تو انہوں نے اتنی اجازت دے دی کہ آپ کٹہرے میں آئیں تو ٹویٹ کر کے ہماری طرف کھڑے ہو جائیں اور بیان دے دیں آپ. تو اس دن عدالت کے اندر مسلمان بھی اور ہندو بھی کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے. جج نے ان سے پوچھا کہ یہ زمین کا قطعہ جو ہے اس میں جھگڑا چل رہا ہے اتنے عرصے سے, آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ کس کا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ ہندوؤں کا ہے. جج نے ہندوؤں کے لیے فیصلہ کر دیا, اور مسلمان جو تھے سارے بہت زیادہ ناراض ہو گئے, غصے ہو گئے, کہنے لگے کہ انہوں نے لٹیا ڈبو دی, اور بڑے غصے کے اندر وہاں سے وہ تو بس بیان دے کے باہر نکلے. سب نے ان کے لتے لے لیے. تھوڑی دور ہی نکل کر گئے تھے کہ وہ پارٹی جو کافروں کی تھی, ہندوؤں کی تھی, وہ آگے آئی اور کہا میاں جی آپ سچے آدمی ہیں, سچے مومن مسلمان ہیں, آپ نے سچ بات کہی, یہ اسلام سچا مذہب ہے, آپ ہمیں بھی مسلمان کر لیجئے. وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے سب کو مسلمان کیا جتنی بھی پارٹی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہم سب خوشی سے یہ ٹکڑا جو ہے مسجد کو دیتے ہیں. اب تو اللہ کی شان نظر آ گئی, سارے مسلمان بھی بہت خوش ہو گئے. تو بہرحال سچائی جو ہے اس میں اچھائی ہے, لیکن جھوٹ کے غلبے کی وجہ سے اچھائی جو ہے وہ دب کر رہ گئی ہے. عام طور سے جو حالات چلتے ہیں دنیا بھر میں, جھوٹ پر ہی اس کا انحصار ہوتا ہے, جھوٹ پر ہی مبنی ہوتے ہیں سارے واقعات. تو بہرحال اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں جھوٹ سے اور جھوٹ بولنے والوں سے. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹ بولنے والوں پر, اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی فرما دیا ہے. اس لیے جو آدمی بھی جھوٹ بولتا ہے وہ در حقیقت آدمی نہیں, آدمیت کے جامے میں وہ جانوروں سے بھی بدتر جانور ہے. اللہ تعالیٰ میں آپ کو سب کو خرابیوں سے بچائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد فرماتے ہیں خائن آدمی کی رائے نہیں ہوتی, جو خائن ہے اس کی کوئی رائے, اس کا وزن نہیں, کبھی کچھ اور کبھی کچھ بولے گا وہ, اس لیے اس کی رائے کا وزن نہیں, تو اس لیے اس کی رائے کچھ صحیح. بدخلق آدمی جو ہے سرداری کے لائق نہیں، جو بد اخلاق ہوتا ہے وہ سرداری کے لائق نہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ ظالموں کی عزت صرف اس وجہ سے کی جائے گی کہ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے ان کی عزت کی جائے گی اور ان کو سلام کیا جائے گا. تو بہرحال ظالم ظالم ہیں، خائن خائن ہیں. ظالم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے زبردست باغی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، ظلم و زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بہت کچھ کہلوا دیا کہ ظلم و زیادتی سے بچو، اس لیے کہ مظلوم اس کی آہ آسمانوں پر جاتی ہے، عرش آدم پر پہنچ جاتی ہے. اس کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم فرمایا ہے کہ میرے مظلوم کے لیے دروازے کھلے رکھو، اور مظلوم سے فرمایا کہ میں تمہاری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جائے. لیکن یہ دنیا، یہاں ہم آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے مظلومین ہیں کہ ادھر انہوں نے آہ کی، ادھر اللہ پاک کی پکڑ آئی، اور بہت سے ظالم ایسے ہیں کہ ان کو اللہ پاک آنن فانن پکڑ لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور مرضی پر منحصر ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ظلم و زیادتی سے بچنا. جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو آپ رخصت کرنے کے لیے دور تک تشریف لے گئے تھے، راستے میں نصیحتیں فرماتے جا رہے تھے، تو من جملہ ان کے آپ نے یہ بھی نصیحت فرمائی تھی کہ اے معاذ، ظلم و زیادتی سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا آسمانوں پر پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں ضرور بدلہ لوں گا، قبول کروں گا، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے. تو اس سلسلے میں بھی بہت واقعات ہمارے آپ کے سامنے ہیں. کبھی بھی یاد رکھیے، کسی پر بھی ظلم و زیادتی مت کیجیے. ہندوستان میں جب انقلاب آیا، انگریز آئے، مسلمانوں کا قلع خما ہوا، بادشاہت کا سلسلہ ختم ہوا، شہزادے وغیرہ سارے شہزادیاں دنیا بھر میں ادھر ادھر چھپتے چھپاتے پھرے، بے حساب قتل و قتال ہوئے. اس زمانے کے پہلے جبکہ بادشاہت تھی، بہادر شاہ ظفر کی، تو اس زمانے میں ایک شہزادے کا واقعہ بیان کرتا ہوں. شکار کے لیے گئے تھے، صبح سے نکلے ہوئے تھے، شام دوپہر ہو گئی تھی، کوئی ہرن نہیں مل کے دے رہا تھا. دور کے آس پاس ایک ہرن ملا، انہوں نے وہیں سے نشانہ لیا اور گولی مار دی. قریب آئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی وہ اپنے حمامے کو پھاڑ کر پیر کے پٹی باندھ رہا ہے. انہوں نے اس کو ذبح کیا اور اٹھایا اور کندھے پر ڈالا، چل دیے تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ بڑھ بڑھا رہا تھا. اس کا کوئی انہوں نے نوٹس ہی نہیں لیا. آگے چل کر اللہ کی پناہ کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب ہم انگریز قابض ہو گئے پوری طرح سے، اما جمی ہو گئی، تو ایک روڈ پر ایک ایسا آدمی جو چہرے مورے سے لگتا تھا کہ خاندانی ہوگا، بادشاہ کا بیٹا ہوگا، شہزادہ ہوگا، روڈ پر کپڑا بچھا کر، پیر پھیلا کر، ایک کپڑا اپنے منہ پر اس طرح ڈال کر کہ چہرہ قطرے ڈھک کر بیٹھتا تھا. ایک آدمی جس نے مضمون لکھا وہ روز ڈیوٹی پر جاتے آتے دیکھتا تھا کہ یہ آدمی تو لگتے تو شہزادے ہیں، لیکن عمل ان کا جو ہے بتا رہا ہے کہ کچھ پریشانی کا مسئلہ ہے، بھیک مانگنے کے لیے روڈ پر بیٹھے. دیکھتے دیکھتے آخر ایک دن ایسا ہوا کہ دل میں تقاضا پیدا ہوا اور سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گئے اور ان سے بات چیت کی اور پوچھنا چاہا، تو انہوں نے ٹالا، کہا کہ چھوڑیے آپ جائیے، نہیں نہیں مجھے آپ بتا دیجئے کیا قصہ ہے، میں دیکھتا ہوں روز، میرے دل میں بڑی خلش پیدا ہوتی ہے. دیکھنے سے تو آپ چہرے مورے سے تو شہزادے لگتے ہیں، لیکن آپ کا یہ عمل جو ہے پریشانی کا باعث نظر آتا ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ جب پھر وہ کھلے اور انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، کہ میں نے
اس بوڑھے کی بات نہ سنی اور وہ کچھ فریاد کر رہا تھا آسمان کی طرف منہ اٹھا کر، اور خاص اسی جگہ میرے ناسور ہو گیا ہے، پیر موڑ نہیں سکتا میں، اور کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں۔ شروع میں تو گاؤں دیہاتوں میں چھپ چھپا کر جانے بچائیں، لیکن آگے کچھ بھی نہیں تو اب یہی کچھ کرنا پڑا کہ بیٹھ جاتا ہوں، جو کچھ بھی مل جاتا ہے۔ تو بہرحال یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بہت دیکھنے والے ہیں، کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن بہرحال وہ دیکھتے ہیں، پکڑتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، الا یہ کہ ظالم جو ہے مظلوم کو راضی کر لے، وہ بات دیگر ہے۔ ورنہ اگر ظلم کر کے اس نے اس سے معافی نہیں مانگی اور معاملہ ختم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، عنایتیں فرمائے، مہربانیاں فرمائے، ظلم و زیادتی سے بچائیں، ان کا کرم ہو جائے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یا زندہ توبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔ دعا کیجیے عتیق صاحب کی، ہم شیرہ اسپتال میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم انت السلام منك السلام تبارک ذا الجلال والاکرام۔ اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها۔ يا قاضي الحاجات، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين، وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور، يا عالم ما في الصدور، يا عزيز يا غفور، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم۔ اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.